السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور، اور ہماری زندگیوں میں امن، سلامتی، عافیت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اس کی برکتوں سے نوازے. اے اللہ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اور تو آنکھ چھپکنے کی دیر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ، ہمیں ہمارے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، ہمارے تمام معاملات درست فرما دے. یا رب، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیں اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما. آج ہم شروع کریں گے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 26 سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم واللہ غفور رحیم. لئلا يعلم اہل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ وان الفضل بيد اللہ يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم.
اور بلا شبہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر کچھ ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. ان آیات میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی کہ دوسرے تمام انبیاء انہی کی اولاد میں سے تھے. اس کے بعد اس میں بینات اور کتاب اور میزان لے کر آنے والے انبیاء کا ذکر ہے. ایمان والے لوگ ہمیشہ تعداد میں کم ہی رہے ہیں، لیکن ایمان کی قوت کی وجہ سے ہمیشہ کامیاب بھی ہوتے رہے. اور فسق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے جان بوجھ کر نکل جانا. تو جو لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اگر کام نہیں کرتے، بظاہر وہ اچھے بھی کر رہے ہیں، تو وہ بدعت شمار ہوتی، جیسے رہبانیت تھی. پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رحمت اور شفقت ڈال دی، اور رحبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے اختیار کیا، پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو نصارہ کے دلوں میں تین چیزیں رکھی گئی تھی، ایک رافت جو رحمت کی قسم ہوتی ہے لیکن رحمت سے زیادہ نرم اور لطیف ہوتی ہے، دوسری رحمت، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، ساری عمر نرم برتاؤ اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنے کا سبق دیتے رہے، تو آپ کی امت میں بھی وہ چیز آ گئی۔ اور تیسرے، رہبانیت یعنی عبادت کی غرض سے دنیا سے قطع تعلق، لیکن انہوں نے اس رہبانیت کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ یہ ایک بدعت تھی جس کی ایجاد کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ تو جب بھی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو لیکن وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، تو عموماً پھر اس کا نتیجہ یا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہو اس کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اصل چیز کثرت عبادت نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نہ صرف یہ کہ عبادت کے موقع پر بلکہ باقی مواقع پر بھی اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دین صرف نماز روزے کی حد تک ہے، یا پھر واقعی ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھی کرتے ہیں؟ اصل میں ایمان کا جو امتحان ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ مثلاً یہ کہ گھر میں ہے آپ اور آپ کا بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آپ؟ اسی طرح اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہیں پا رہا تو پھر آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح اگر کوئی انسان آپ سے کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے لیکن وہ پوری نہیں کرتا، مایوس کر دیتا ہے آپ کو، تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے کسی غلط فہمی کی بنا پر، تو پھر اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمارا جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے، وہاں پر ہماری عبادات جو ہیں وہ نہیں دیکھی جاتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے دین کا تعلق صرف چند ریچول میں یا صرف دنیا کو چھوڑ کے کسی گوشے میں بیٹھ جانے سے نہیں پتہ چلتا، یعنی اصل دیندار وہ نہیں ہے کہ جو دنیا چھوڑ کے کوئی گوشہ نشینی اختیار کر لے، بلکہ اصل دین کیا ہے کہ آپ اس وقت معاف کر سکیں جب آپ بدلہ لے سکتے ہوں، اور اس وقت انصاف سے کام لیں جب آپ کے ساتھ کوئی انصاف نہ کر رہا ہو۔ اور پھر اسی طرح کچھ لوگ زندگی میں جیسے ایک امتحان ہوتے ہیں، تو ایسے امتحانوں میں بھی انسان اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو سامنے رکھ کر معاملہ کرے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس پر تم چلتے رہو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اصل دیندار ہونا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر آپ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ کے تقویٰ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ اور متقی انسان جو ہوتا ہے اپنی ساری صلاحیتوں کو، اسباب، وسائل، ہر چیز کو اللہ کا خوف مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرتا ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہدایت کی روشنی لے کر لوگوں میں چلنا پھرنا، یہ انسان کو ایک خوبصورت انسان بناتے، چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے وہ لوگوں کے بیچ میں ہو۔ اور یہ روشنی قرآن کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہتی ہے، جو پل صراط پر بھی ساتھ ہوگی۔ یعنی اس کا آغاز ہوتا ہے شعوری اسلام قبول کرنے سے، علم حاصل کرنے سے، اور پھر انسان کو دنیا میں کچھ بھی ملے، کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، وہ ہمیشہ تقویٰ ہی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ تقویٰ بذات خود دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے، اور مومن کا نور جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ مسجد میں تو نور ساتھ ہے اور جب مسجد نکلا تو پیچھے ہی چھوڑ آیا، یا وہ گھر میں نور ہے اور جب باہر نکلا تو کچھ اور بن گیا، یا کسی مدرسے میں یا کسی قرآن کی مجلس میں وہ نور ساتھ ہے اور جب وہ وہاں سے باہر نکلا تو وہ نور بھی گیا، تو ایسا نہیں۔ وہ یہ جعلکم نورا تمشون بہ، مومن جہاں جاتا ہے اس کا نور اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ایسا نور رکھنے والے لوگ ضروری نہیں کہ گوشہ نشینی کر کے بیٹھے ہوں، بلکہ وہ لوگوں کے بیچ میں، تمشون بھی یعنی اپنے سارے کام کاج کر رہے ہو اس کے ساتھ، چلتے پھرتے ہو اس کے ساتھ، عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہو، لیکن تمہارے اندر وہ خاص نور ہے۔ اور جس کے اندر یہ نور نہیں پھر اسے اپنے نور کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کیسے حاصل ہوگا، اور وہ ہوگا قرآن کے ساتھ مسلسل تعلق رکھنے سے، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار مکمل ہے اور باقی سب کا اختیار ادھورا ہے، لہذا وہ جو چاہے کرے، جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے، اور کسی کے حسد کرنے سے اور کسی کے ناراض ہونے سے اللہ کا فضل نہیں جاتا۔ سورۃ المجادلہ، یہ سورت مدنی سورت ہے، اس کی 22 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 58 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 105 نمبر ہے۔ اس کے شروع میں جو لفظ آیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اس سے مجادلہ کا لفظ اس سورت کا نام بنا ہے۔ اسے سورۃ الزہار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں زہار کے احکامات دیے گئے ہیں، اور قد سمع بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اس سورت میں تمام آیات میں لفظ جلالہ آتا ہے، یعنی پیچھے ایک سورت گزری ہے جس میں ایک دفعہ بھی لفظ جلالہ نہیں آیا، اور یہ اس سے بالکل برعکس ہے، اور اس میں نجوہ اور اس کے مشتقات جو ہیں وہ 10 بار آئے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه واللہ علی کل شیء شہید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک انصاری اوس بن سامت اور ان کی بیوی خولہ بنت سالبہ میں کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو اوس بن سامت نے غصے میں آ کر یہی اظہار کے الفاظ ادا کر دیے جس کا مطلب ابدی طلاق ہے۔ بعد میں دونوں کو ندامت ہوئی، پچھتاوا ہوا، چونکہ اولاد بھی تھی، بچے چھوٹے تھے، تو اس لیے خولہ بنت صالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس کا حکم پوچھا. بات یہ کہ رشتہ ازدواج جو ہے جتنا اہم ہے، جتنا خوبصورت ہے، اتنا ہی نازک بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات اس بنا پر کہ ہم دونوں میں کمپیٹیبلٹی نہیں، ہم دونوں کی سوچ ایک جیسی نہیں، ہم دونوں کے مزاج ایک جیسے نہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اور پھر درگزر سے کام نہیں لیا جاتا، تو عموماً پھر ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر یہ یاد رکھے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے دو بہن بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کیا ان کے درمیان کمپیٹیبلٹی ہوتی؟ حتیٰ کہ ٹوئنز میں بھی بعض اوقات نہیں ہوتی. تو اگر آپ اس کے پیچھے چلیں گے کہ کمپیٹیبل ہوگا کوئی تو پھر ہی میں گزارا کروں گی، نہیں ہے تو پھر میں خدا حافظ کر دوں گی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو زندگی میں کسی کے ساتھ بھی جو ریلیشن شپ ہے وہ اسی وقت خوبصورت ہو سکتا ہے جب اس میں درگزر کا معاملہ ہو اور خلاف مزاج باتیں برداشت کرنے کا اور ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھنے کا اور کمزوریوں پر درگزر کرنے کا، اور جب باہمی تعاون ہو، ایک دوسرے سے خلوص ہو، چاہت ہو، درگزر ہو، تحمل مزاجی ہو، تو پھر زندگی خوبصورت ہو جاتی. اس کے باوجود بھی کبھی کبھار شیطان کو بیچ میں وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور دونوں میں اختلاف اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بھی پھر پورے پورے احکامات قرآن مجید میں واضح کر دیے. تو عربوں کے ہاں زہار بھی طلاق ابدی کی ایک قسم تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ایمان والی خواتین کتنی عظیم تھی کہ کھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے لیکن پھر بھی شکایت اللہ سے کر رہی ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہ وتشتکی الی اللہ. تو ہمیشہ انسان کو اپنے غم، دکھ، تکلیف کی فریاد اللہ سے کرنی چاہیے. بندوں سے مشورہ کر سکتا ہے انسان، قریبی انسانوں سے انسان اپنے دل کی بات کر سکتا ہے، لیکن اصل سکون انسان کو اللہ سے ہی بات کر کے ملتا ہے. تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، اور بلا شبہ وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. بے شک اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. زہار ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کہے انتی علیہ کا ظاہری امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، یعنی میرے لیے حرام ہے جیسے ماں کی پیٹ حرام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی کا بیوی کو ماں کہنا جو ہے اس کو ماں نہیں بنا دیتا، بلکہ ماں ماں ہوتی ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو منکر کہا، جھوٹ بات کہا، لیکن ساتھ ہی معاف بھی فرمایا، وان اللہ لعفو غفور، اور زہار کو حرام قرار دیا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو بات خلاف حقیقت ہوتی ہے وہی جھوٹ کہلاتی ہے. بیوی کو کوئی ماں کہتا ہے تو یہ خلاف حقیقت بات ہے، لہٰذا اس کو منکر من القول وزورا کہا گیا. اور ہمارے دین میں غلط باتیں کرنا، غلط بیانی کرنا، کسی کی طرف غلط بات منسوب کر دینا، یہ ناپسندیدہ ہے. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر جو انہوں نے کہا اس سے رجوع کر لیتے ہیں، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کفارہ اس کے لیے ہے جو رجوع کرنا چاہے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ پھر طلاق دے دے پراپر طریقے سے جیسے طلاق دی جاتی. تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی جو ہے وہ مرد پر حلال نہیں ہوگی، یہ یاد رکھا جائے جس کفارے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ کی حدود کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یہ کفر کا باعث ہوتا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا کس کو کافر کہا گیا؟ جو حدود اللہ کا خیال نہ کرے. اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنا اور ان پر عمل کرنا ہی دراصل ایمان ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے قوانین دیے ہیں، ایسے طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے کہ جس سے ایک طرف ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمارا گھر اور خاندان کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے. سن لیجیے غور سے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے عزت کوئی نہیں. اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور ذلیل سے مراد یہاں ان کو ہلاک کرنا بھی ہے جیسے پچھلی قوموں کے لوگ ہلاک کیے گئے، عذاب دیا جانا بھی ہے، مصیبت میں ڈالنا بھی ہے. اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر جو عمل انہوں نے کیے تھے وہ انہیں ان کے بارے میں بتائے گا، اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے جبکہ یہ اسے بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کتنے ہی ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی، ان پہ کبھی توبہ نہیں کی، ان کو کبھی برائی نہیں جانا، لیکن وہ سب اللہ کے ریکارڈ میں ہیں. سبحان اللہ، اللہ نے شمار کر رکھا اور وہ اسے بھول چکے ہیں. ہمیں یاد ہے اپنے گناہ؟ نہیں، یاد بھی نہیں رہتے. تو ہمیں کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر حقیر سمجھا تو استغفار نہیں کر سکیں گے، توبہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کے برعکس گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، استغفار کرتے جائیں. تو بہرحال انسان خطا کا پتلا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں انسان کی نیکیوں اور برائیوں کا سارا پرچہ کھل کے سامنے آ جائے گا. تو اس دن کے حساب کتاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی نیکیوں پر مان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے گناہوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جو شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے وہی دراصل اپنے ساتھ سنسیئر ہے، اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو وہ دراصل اپنا دشمن آپ ہے. کیونکہ ایک دن تو وہ سب سامنے آئے گا نا جو غلط کیا. کسی وقت بیٹھ کے نا ایکٹیویٹی کریں کہ اپنی غلطیوں کو خود لکھیں کہ میرے اندر یہ کمزوریاں جو لوگ وقتاً فوقتاً مجھے بتاتے بھی رہتے ہیں، اور میں ان کو تسلیم کرتی ہوں، اور مجھے ان کے اوپر کام کرنا ہے، اور مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جب یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو انہیں اپنی کو غلطی نظر ہی نہیں آتی، خالی پرچہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر غلطی کی تاویل کر دیتے ہیں، ہر غلطی پر کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں، اور دوسروں کے اندر غلطیاں نکالنا انہیں خوب آتا ہے. تو اصل خیر خواہ وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر نظر رکھے، اپنی اصلاح کرے.